اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طريقك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى آله. اما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، حیات شہداء ہمارا عنوان ہے اور اسی کی مناسبت سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، پروردگار عالم اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. ظاہر ہے کہ برادران عزیز، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے پروردگار عالم کی یہ پالیسی یا پروردگار عالم کا یہ بیان یہ قابل توضیح ہے. یعنی ہمارے سامنے جو زندگی کا کانسیپٹ ہے، جو موت کا کانسیپٹ ہے، اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں کہ ہم زندگی کو ڈیفائن کریں، یعنی لے مین کے طور پر یا ایون ایکسپرٹ کے طور پر اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو کچھ آثار ہیں جو زندگی کے ہمارے سامنے ہیں، مگر لائف کو بہت کمپریہنسولی ڈیفائن کرنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جبکہ سب زندہ ہیں. مگر زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو ڈیفائن کرنا اس طرح سے کہ بالکل جامع اور مانے ڈیفینیشن بن جائے، منطقی اعتبار سے لاجیکلی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ سکے، شاید اتنا آسان نہیں ہوگا یہ معاملہ. یا اسی طرح سے ہم موت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ موت کیا ہے. کچھ آثار تو ہیں ہمارے سامنے کہ جن کی وجہ سے ہم کسی کو مردہ کہتے ہیں، مگر موت کو پوری کمپلیٹلی اس کو ڈیفائن کرنا یا اس کی ڈیفینیشن پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہوگا. مگر عام طور پر جو آثار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھائی ہم زندہ کس کو مانتے ہیں، ہم زندہ اس شخص کو مانتے ہیں کہ جس کا جسم اور روح کا ارتباط موجود ہو. اگر اس کی روح اس کے جسم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر اس کی جسم اور روح کے درمیان وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ ارتباط موجود نہیں ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ روح پرواز کر کے اس کا انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے. یہی ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، یہی ہمارے جملے ہوتے ہیں. یہ وہ آثار ہیں کہ جو زندگی اور موت کے ہیں. مثلا ایک انسان اگر زندہ ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ آگے کر سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے. یہ سب آثار ہیں زندگی کے کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن کیا پروردگار عالم بھی اسی کو زندگی مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے تو یہ زندگی ہو گئی، مگر کیا پروردگار عالم ہر وہ شخص کے جس کے اندر یہ آثار نظر آ رہے ہیں انہیں زندہ بھی مانتا ہے؟ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کی سطح فکر کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ ممکن ہے جسے تم زندہ سمجھ رہے ہو وہ خدا کی نظر میں مردہ ہو، اور وہ جو تمہاری نظر میں مردہ ہے ممکن ہے خدا کی نظر میں زندہ ہو. یہ ظاہر سطح فکر کو بلند کرنا مقصود ہے پروردگار عالم کا کہ خدا کے زندگی دینے والا کون ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی دینے والا خدا ہے، موت دینے والا خدا ہے. تو اسی سے تو سوال کرو کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور حقیقی موت کیا ہے. ممکن ہے تمہاری نظر میں کوئی زندہ ہو وہ خدا کی نظر میں مردہ ہو. مثلا قرآن مجید کے اندر اتنا تو طے ہے، پروردگار عالم سورہ مبارک فاطر میں اس فکر کو درست قرار دیتا ہے کہ زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور موت برابر ہو جائے. ہاں زندگی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، موت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. پروردگار عالم جب قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر افراد کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر آثار حیات ہونے کے باوجود خدا انہیں مردہ سمجھ رہا ہے. مطلب سورہ مبارک انفال قرآن مجید کا 8th سورہ ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, استجیبوا للہ والرسول, اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو مردہ تھے, مردہ رہو گے. اگر ان کی پکار پر لبیک کہتے ہو تو یہ تمہیں زندگی عطا کر دیں گے. تو یہ موت وہ والی موت تو نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ہم قبرستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جو قبریں ہیں اور جس کے اندر مردے افراد موجود ہیں. نہیں, یہ جیتے جاگتے افراد, یہ چلتے پھرتے افراد, اور ان کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم ان کی پکار پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندہ, لما یحییکم, وہ تمہیں زندگی عطا کریں. اور اگر غور فرمائیے گا برادران عزیز, سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم 63rd سورہ 4th آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کأنہم خشب مسندہ, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اگر نظر آئے تو ان کے جسم, ان کی باڈی وہ بڑی امپریسو ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود ان کی حیثیت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ, ایسی لکڑیاں ہیں جنہیں ہوا میں لٹکا دیا گیا ہو. یعنی ہم اگر کہیں کہ پلانٹس کے اندر تو پھر زندگی ہوتی ہے, مگر وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ اپنی اصل سے متصل ہوں. جب جڑ سے ان کو کاٹ دیا گیا, ہٹا دیا گیا, تو اب اس کے بعد وہ زندگی بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا, پروردگار عالم یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھو تو ان کی باڈی بڑی امپریسو ہے, ان کی باتیں اگر سنو تو بڑی امیزنگ محسوس ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود ان کی پروردگار کے نزدیک حیثیت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ, ایسے افراد ہیں کہ جیسے وہ لکڑیاں جنہیں ہوا میں لٹکا دیا گیا. اور اس کے بعد سورہ مبارک آراف میں پروردگار عالم گویا اس وجہ کو بھی بیان کرتا ہے. سورہ مبارک آراف قرآن مجید کا 7th سورہ, ارشاد ہوتا ہے ایسے بھی ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل و دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچنے کا کام انجام نہیں لیتے, سمجھتے نہیں ہیں. یعنی کیا نہیں سمجھتے؟ کہ پاگل ہے, مینٹل ہاسپٹل کے اندر ان کو بھرتی کیا گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یوں سب سمجھ میں آتا ہے, مگر جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر اسے دیکھتے نہیں ہیں, یوں سب نظر آتا ہے مگر جو خدا کی نشانیاں ہیں وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. یہ وہ راستہ نہیں دیکھ پاتے جسے صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے, یہ وہ نشانیاں مشاہدہ نہیں کر پاتے کہ جو پروردگار عالم تک لے جانے والی ہوتی ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے پاس کان بھی ہیں, یوں سب سنائی دیتا ہے مگر جو اللہ کی پکار ہے وہ انہیں سنائی نہیں دیتی ہے. لا يَسْمَعُونَ بِهَا, یہ سن نہیں سکتے. اولئک کل انعام, کیا یہ انسان ہے؟ نہیں, انسان نہیں ہے, یہ جانوروں کی طرح سے ہیں. بل ہم اضل, بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں, حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے. اب یہ انسان اپنی انسانیت کے مرتبے سے نیچے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ البتہ یہاں پر مردہ نہیں کہا, یہاں پر کہا کل انعام, یہ جانوروں کے جیسے ہیں. تو کچھ وہ ہیں جو جانوروں کے جیسے ہیں, کچھ وہ ہیں جو لکڑیوں کے جیسے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس زندگی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت اللہ اور دعوت رسول پر لبیک نہیں کہہ رہے. آپ نے غور فرمایا تو یہ وہ زندگیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار زندگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ جب تم اپنے ہدف کو بھولے ہوئے ہو, اپنے ٹارگیٹ کو تم نے فراموش کر دیا, اس کے بعد بظاہر چلتے پھرتے بھی ہو تو بھی تمہارے اندر زندگی نہیں ہے, یہ حقیقی زندگی نہیں ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ شہدا کے کیس میں دیکھیں تو وہاں پر جسم اور روح میں ارتباط کیسا؟ سر نوکے نیزہ پر ہے, جسم کہیں اور ہے. اور وہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقر میں ارشاد ہوتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آنے پائے, تم یہ کبھی مت کہنا. کن کے لیے؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں, انہیں مردہ مت کہنا, بل احیاء, وہ زندہ ہیں. اب یہاں پر علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا تھیسس وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پہلے مرحلے میں کہ شاید پروردگار عالم بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہے, یعنی یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے تہذیب لفظی دکھائی جا رہی ہے. یعنی کہتے ٹھیک ہے, بات تو یہی ہے کہ مر تو گئے مگر مرنے کے باوجود تم بولو تو نہیں اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں. یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ جس طریقے سے مثلا آپ غور فرمائیے, خود علامہ کی مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ ہے اور وہ بڑے کے لیے اگر دعا کرنا چاہے تو وہ کیا دعا کرے گا, اور بچے کے لیے اگر بڑا دعا کرنا چاہے تو وہ دعا کیا کرے گا. اگر آپ اپنے بچے کو دعا دینا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو سلم ہوں یا سلم کا, اللہ تمہیں سلامت رکھے, جیتے رہو جیتے رہو, تو کیا بڑے کو جیتے رہنے کی ضرورت نہیں؟ جو بزرگ ہوتے ہیں 60 سال کے 70 سال کے, کیا ان کو زندگی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, مگر اگر کوئی بچہ ان کو کہے جیتے رہیے, وہ ناراض ہو جائیں گے, کیا مجھے اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں جیسے بچے کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ کہ بات تو یہ صحیح نہیں ہے, کہ بات صحیح ہے مگر اس طرح سے نہیں بولا جائے گا, تو کس طرح سے کہا جائے گا؟ کہ اگر بڑے کے بارے میں کہنا ہے تو یہ کہا جائے گا خدا ان کا سایہ سلامت رکھے, خدا ان کا سایہ سلامت رکھے, کہ یہ کہا جائے گا. تو وہ بات غلط تھی, کہ بات غلط نہیں تھی مگر کہنے کا انداز صحیح نہیں تھا. وہ آج کل کے ماحول میں جو بدتمیزی کا ماحول ہے, یہ باتیں سمجھنا بھی بہت مشکل ہے کہ اچھا بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, اس کے بھی کچھ ایسے سوچتے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ بڑے سے اس طرح مخاطب ہونا ہے اور بچے سے اس طرح مخاطب ہونا ہے. کہا کہ ہاں, آپ ذرا غور فرمائیے, کہا کہ بڑے کو بھی زندگی کی ضرورت ہے, بڑا بھی جیتا رہے, مگر بڑا جب جیتا رہے تو اس کے لیے کہا جائے گا خدا اس کا سایہ سلامت رکھے, اور اگر چھوٹا ہے تو اس کے لیے کہا جیتے رہیے خدا سلامت رکھے. یہ انداز ہوتا ہے, عربی کے اندر بھی کہا جاتا ہے, فارسی میں بھی کہتے ہیں, اور اردو کے اندر بھی, انگریزی میں بھی کہتے ہوں گے. تو آپ نے غور فرمایا کہ ایک ہے کہ ایک تہذیب لفظی کے بولنے کا انداز, کہ یہ سکھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. کہا کہ نہیں, اس آیت کے اندر یہ نہیں سکھایا جا رہا, صرف بولنے کے انداز کی بات ہوتی تو آخر میں یہ نہ کہا گیا ہوتا, بل آیا ان ولیکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. شعور کا تعلق تہذیب لفظی سے نہیں ہے, حقیقت کے ساتھ ہے. جب پروردگار عالم نے کہا وہ زندہ ہیں لیکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کسی حقیقت کی بات ہو رہی ہے, ورنہ یہ کہا جاتا کہ بات تمہاری صحیح ہے, شعور تمہیں ہے, مگر تمہارا بولنے کا انداز غلط ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا ہے کہنا بھی نہیں, خبردار تمہاری زبان پر یہ لفظ نہ آئے, لیکن دوسری بات تمہیں شعور نہیں ہے, وہ زندہ ہے, تم انہیں مردہ سمجھ رہے ہو, تو تمہارے شعور کی کوتاہی ہے, اس سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بہرحال ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے, قبر میں تو چلے گئے, کہ اگر واقعی نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہوتی تو خود پروردگار عالم کے وجود کو ماننے کی یہ دلیل نہیں چلے گی. کیا پروردگار نظر آتے ہیں آنکھوں سے؟ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, تو پھر کیا دلیل ہے؟ کیا فرض کیجئے, اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مثلا آج کے زمانے میں جب کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا, تو اب آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ یہاں سے کوئی چلا گیا نیروبی, یہاں سے کوئی چلا گیا کمپالا, کوئی چلا گیا مثلا امریکہ وزٹ کرنے کے لیے, اب وہ وہاں پر پہنچا یا نہیں پہنچا, خیر خبر کس طریقے سے آتی ہے؟ وہ ٹیلی فون کر کے بتا دے, ای میل کر کے بتا دے, اچھا خود نہ بتائے کوئی اور بتا دے, مگر ایسا ہو کہ جس پر اعتماد ہو کہ صاحب وہ خیریت سے یہاں پر پہنچ گئے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اطمینان آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کا براہ راست, آج کل تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا, مگر پہلے زمانے میں کہ جب اتنا آسان نہیں تھا, نہ ای میل ہے نہ ٹیلی فون اتنا فریکوینٹلی استعمال ہو رہا ہے, اور نہ ہی مثلا ایس ایم ایس سروس کام کر رہی ہے, اور نہ ہی ٹیکس ہے, بڑی مشکل سے ٹیلیکس ہوتا ہے. اب اس زمانے کو اگر آپ ویژولاز کریں, ایسے میں اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے اور وہ وہاں پہنچ گیا, اطلاع کیسے ملے؟ کہ یا تو وہ خود بتائے, اور اگر خود نہ بتائے تو کوئی دوسرا ایسا ہو کہ جس پر اطمینان ہو, اور وہ بتائے کہ صاحب وہ خیریت سے یہاں پر ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی نے سفر کیا اور ہم نے یہاں پر اس کی سوئنگ کی مجلس پڑھوا دی؟ کہا ایسا تو نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے. کہا آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کہا بس آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو مر گیا. نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہوتا تو یقیناً اس کا بھی فاتحہ ہو جانا چاہیے تھا, اس کی سوئنگ کی مجلس بھی ہو جانی چاہیے تھی, اس کو مردہ مان لے. کہا کہ نہیں, مردہ نہیں مانیں گے. کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا وہ گیا ہے, یا تو وہ خود بتائے گا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا, یا کوئی دوسرا قابل اطمینان شخص بتائے گا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا. اگر ایسی کوئی اطلاع آ گئی تو ہم مطمئن ہو جائیں گے, اگر اطلاع نہ آئی تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اب شہید اس دنیا سے سفر کر چکا ہے, اس دنیا سے سفر کر چکا ہے, اور خبر دینے والا کون ہے؟ جس سے زیادہ صادق خبر کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. پروردگار عالم کی طرف سے خبر آ رہی ہے, بل احیاؤن, خدا کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ تمہیں کسی اور کی بات پر اطمینان آتا ہو یا نہ آتا ہو, جب میں بتا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے تو انہیں مردہ ماننے کا کیا دلیل اور کیا جواز بنتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد دوسری آیت جو سرنامہ کلام میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ غلط فہمی بالکل دور ہو جاتی ہے. وہاں پر تو بات تھی زبان سے کہنے کی, یہاں پر بات ہے دل میں خیال رکھنے کی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, خبردار گمان بھی مت کرنا. اور پھر دیکھیے کہ تاکید ثقیلہ, نون تاکید ثقیلہ جو عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید مزید کا کام دیتا ہے, ڈبل انٹینسیفائر. پروردگار فرمائے لا تحسبن, ہرگز ہرگز گمان بھی مت کرنا, تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, قتل کر دیے گئے, وہ مردہ ہے. ہرگز مردہ نہیں ہے, وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. ان دا رب ہم یرزقون, یعنی تمہاری نظر میں اگر زندگی کا معیار یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ رزق لیتا ہے, تو یاد رکھو کہ پروردگار جو سب کا رازق ہے وہ انہیں بھی رزق پہنچا رہا ہے. ان دا رب ہم یرزقون, رب کہتے ہی پالنے والے کو ہے, رب کہتے ہی پالنے والے کو ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ عالمین کا پالنے والا ہے. جب وہ کہے کہ یہ شہدا, یہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں, تو جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہی انہیں بھی رزق دے رہا ہے. اگر تم خود کو زندہ سمجھتے ہو تو انہیں مردہ سمجھنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے اور فرمایا بلا یا ان اندا ربہم یرزقون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیے پوری اگر تفصیل ہمیں سمجھ میں نہ بھی آ سکے کہ بھائی وہاں کے کیا معاملات ہیں, صحیح بات ہے, وہاں کے کیا معاملات ہیں, پروردگار کیوں انہیں زندہ کہہ رہا ہے؟ ایسے اگر کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے, اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا برزخ میں اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے, توجہ کیجئے گا. ارے یہ ایک دنیا ہے, اور دنیا کے بعد درمیان میں برزخ کا پیریڈ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دنیا کے بعد موت کے بعد برزخ ہے, اور برزخ کے بعد قیامت ہے, قیامت تک برزخ کا پیریڈ چلے گا. اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو برزخ کی زندگی ہے یہ تو سب کے لیے ہے, اگر ایک انسان ویسے ہی انتقال کر جائے تو کیا برزخ کی زندگی اسے نہیں ملے گی؟ کہا کہ ملے گی. اچھا قیامت کے میدان میں, تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ ہوگا کہ جسموں سے روح کو واپس ملا دیا جائے گا, تو وہ اگر زندگی ہو تو سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ درمیان میں جو برزخ کی زندگی ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک احتمال پیش کر رہا ہوں, کیا ذرا غور فرما. اور بعض علماء نے اس کی تائید بھی کی ہے, کیا ذرا غور فرمائیے کہ ایک انسان اس دنیا سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی, ختم, انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا, قیامت تک درمیان میں برزخ کا پیریڈ ہے. تو وہ تو اگر فرعون ہے تو اس کے لیے بھی ہے, نمرود ہے اس کے لیے بھی ہے, اور اگر کوئی نیک انسان ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ جو شہدا کی بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں تم گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے یا یہ مردہ ہیں, بلکہ یہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. کیا ان شہدا کی زندگی بھی برزخ کی زندگی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے, فقط اس احتمال کو تقویت دینے کے لیے, سورہ مبارکہ یاسین کی اس آیت پر توجہ کریں. سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا بہت مشہور سورہ, اور اس کے اندر وہ داستان جو حبیب نجار کی داستان ہے, میں پوری داستان نہیں پڑھ رہا, فقط اتنی بات کہ وہ آیا, پہلے پروردگار عالم نے رسولوں کو بھیجا, انہیں جھٹلایا گیا, مدد کے لیے ایک اور کو بھیجا, انہیں جھٹلایا گیا, اور اس کے بعد پھر حبیب نجار آتا ہے اور درمیان میں انٹروینشن کرتا ہے اور کچھ کہتا ہے, مگر کیا ہوا, حبیب نجار کو بھی قتل کر دیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا. یہی ہوا ہوگا اور کیا ہوگا. اس موقع پر قرآن مجید کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بات کی اس کے بارے میں, اور ایک اس کا جملہ بھی کوٹ کیا. دیکھیے حبیب نجار اس دنیا سے گیا تو شہید ہو کر گیا ہے, رائے خدا میں مارا گیا ہے, اور اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے. پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ, اسے کہا جاتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی یہ شہید وہ ہے کہ جس کے لیے دنیا کے بعد برزخ کی زندگی نہیں ہے, اسے براہ راست جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر ان کا وہ جملہ, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی, کاش میری قوم سمجھتی. یہ ہوتا ہے درد رکھنے والا دل,
کہ اگر کہ اسی قوم نے قتل کیا ہے مگر قتل ہونے کے باوجود وہ اس قوم کے غم میں یہ جملے ارشاد فرما رہے ہو, کہہ رہے ہیں یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کیوں میرے پروردگار نے میری مغفرت کی اور مجھے صاحبہ نے عزت میں شمار کیا, صاحبہ نے کرم میں شمار کیا, یہ پروردگار کی خاص عطا مجھ پر کیوں ہوئی, یہ کاش میری قوم اس بات کو سمجھ پاتی. تو بہت سے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر زندہ ہوتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے, وہ زندہ ہو کر مردہ ہوتے ہیں, اور کچھ حبیب نجار جیسے ہوتے ہیں کہ بظاہر دنیا سے چلے گئے مگر پروردگار عالم ان کو یہ عزت اور اکرام عطا کرتا ہے کہ بظاہر دنیا سے چلے بھی گئے تو کیا ہوا, جنت میں براہ راست داخلے کے حقدار قرار پاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب میں علامہ نقن صاحب کے تھیسس کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کو اگر ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کرنا چاہیں, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم زندگی کو قرآن میں تلاش کرنا چاہیں تو پروردگار عالم جمادات کے لیے بھی زندگی کی بات کرتا ہے. جمادات یعنی میرے نوجوان دوستوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے, میں فقط مختصراً گزارش کروں کہ دنیا میں جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کو تین چار کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا, ایک ہے جمادات, پھر نباتات, پھر حیوانات اور پھر انسان. جمادات کہ جن کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی نشو نما نظر نہیں آتی ہے, جمادات ہیں, پتھر ہیں, راکس, ماؤنٹینز, اسٹونز, یہ سارے کے سارے جمادات کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. کہ ان کے اوپر کیا ہے کہ نباتات, پلانٹس, کہ جس کے اندر ایٹ لیسٹ نشو نما ہے, گروتھ ہے, جرمینیشن ہے, کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک تیسری صفت اگر اس میں ایڈ کر دی جائے, موشن, موومنٹ, تو پھر وہ کیا بنے گا کہ حیوان, اینیملس, کہ جس کے اندر باقاعدہ موومنٹ بھی ہے, گروتھ بھی ہے. دیکھیے وہ جو جمادات ہیں ان کا صرف وجود ہے, وجود ہے, ایک میٹر ہے, وجود ہے, مگر اس کے اندر گروتھ نہیں ہے. پلانٹس وجود بھی ہے, گروتھ بھی ہے. اینیملس کہ جن میں وجود بھی ہے, گروتھ بھی ہے, موومنٹ بھی ہے. اور اس کے بعد انسان, وجود بھی ہے, ایگزسٹنس ہے, گروتھ بھی ہے, موومنٹ بھی ہے, اور عقل بھی ہے, انٹلیکٹ بھی ہے. پروردگار عالم نے اسے اسی وجہ سے غالباً اشرف المخلوقات قرار دیا کہ اس کے پاس یہ صفت موجود ہے, پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ایون جمادات کے کیس میں, مثلا زمین کے کیس میں, زندگی کی بات کرتا ہے اور موت کی بات کرتا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں, تین چار مقامات پر, تین مرتبہ تو فقط سورہ روم کے اندر پروردگار عالم نے یہ بات کی, سورہ حدیث کے اندر یہی بات کی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, خدا ہے وہ کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور خدا ہی وہ ہے کہ جو موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے. خدا ہی وہ ہے کہ جو موت کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ مردہ زمین اور زندہ ہو گئی, یہ کیا چکر ہے؟ یعنی پروردگار زمین کی کس حالت کو موت سے تعبیر کر رہا ہے اور کس حالت کو زندگی سے تعبیر کر رہا ہے؟ زمین تو زمین ہے, پڑی ہوئی ہے, دکھائی دے رہی ہے, نظر آ رہی ہے, کہ نہیں, ہر زمین زندہ نہیں ہے. زمین زندہ بھی ہوتی ہے, زمین مردہ بھی ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ مثلا اس مثال پر توجہ کریں کہ زمین کو مردہ کب کہا جا رہا ہے اور زمین کو زندہ کب کہا جا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بیج ہوں, کچھ دانے, بیج, گرین, سیڈز آپ کے ہاتھ میں, تو آپ اپنے ہاتھ پر اس کو رکھیے, زندگی بھر تک یہ اگے گا نہیں, یہ زندگی بھر آپ کے ہاتھ پر اگے گا نہیں. یہ بیج وہی بیج ہیں, یہ دانے وہی دانے ہیں, یہ اناج وہی اناج ہے, مگر اگر آپ کے ہاتھ پر ہے یہ اگے گا نہیں. اچھا آپ اس کو لے جائیے کمرے کے اندر رکھ دیں, ایک ڈبے کے اندر, اور اس کمرے کا دروازہ آپ اس کو سیل کر دیں, جس گھر میں وہ کمرہ ہے اس کو بھی سیل کر دیں, اس کے اوپر دو چار اور لیئر چڑھا دیں, کچھ بھی کر لیں, وہ اگے گا نہیں. وہ کیوں نہیں اگے گا؟ کہ وہ جہاں پر ہے وہاں پر اگانے والی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے, وہ صلاحیت موجود نہیں ہے, وہ اگے گا نہیں. تو پھر کیا کیا جائے اس کو اگر اگانا ہو تو کیا کریں؟ کہا کہ اگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی زمین, ہر زمین نہیں, ایسی زمین کہ جو فرٹائل لینڈ ہے اسے تلاش کرو, وہاں پر جاؤ, زمین سے تھوڑی مٹی کو ہٹاؤ, اور ہٹانے کے بعد اس بیج کو بو دو اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرو, اور اس کے بعد انتظار کرو, یہی زمین اس بیج کو بیج نہیں رہنے دے گی, بیج کو پودا بنا دے گی. یہ زمین بیج کو بیج نہیں رہنے دے گی, وہ سیڈ سیڈ نہیں رہے گا, وہ فل فلیج پلانٹ بن جائے گا, وہ درخت بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر پانی کا رول بھی ہے, اس میں سورج کی روشنی کا رول بھی ہے, فوٹو سینتھسس کمپلیٹ ہوگا, وہ آگے بڑھے, یہ سب ہوگا, مگر مین رول زمین کا ہے. اور زمین کے اندر اب آپ ذرا دیکھیے, اس کے اندر
کہ جب زمین کے اندر ہم نے کھود کر اس کو اندر ڈالا تو بظاہر تو ایک بڑا ہی بے رب کام کیا, بے تو کام کیا, کیا کام کیا؟ وہ بیج پڑا تھا صاف ستھرا, دھلا دھلایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تاکہ نہیں, مٹی ڈال دی ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کی گروتھ ہوگی, اس کے نتیجے میں یہ نشو نما حاصل کرے گا. بظاہر تو ہم نے یہ کام کیا کہ اسے بالکل ضائع کر دیا. نہیں, ضائع نہیں کیا ہے. یعنی ایک عام انسان جس کو نہیں پتا ہے وہ کہے گا کہ آپ نے اس بیج کو ضائع کر دیا. کہ ضائع نہیں کیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو دبا رہے ہیں. ہاں, اس کو دبا رہے ہیں. یہ قدرت کا اصول ہے کہ جس کو انسان کے ہاتھ دبانے کی کوشش کرتے ہیں پروردگار اسی کو ابھار کر سامنے لاتا ہے. یعنی مولا کے کیس میں اس کو دیکھیے کہ وہ نسلیں پروان چڑھی, بچے بوڑھے ہو گئے, مولا کائنات کے اوپر لان تان کرتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, مگر آج دشمنان علی کے نام لینے والے خود مطعون ہیں اور علی کا نام حسین کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ عجیب بات ہے کہ اب اس بیج کو جب زمین کے اندر ڈال دیا گیا اور مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا گیا, دفن کر دیا گیا, اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ پانی برسے گا, سورج کی روشنی اپنا کردار ادا کرے گی, اور اس کے بعد وہ زمین کا سخت جگر اسے چیر کر کون باہر آ رہا ہے؟ نرم و ملائم کوپل. نرم و ملائم کوپل باہر آ رہی ہے. ذرا اس پر بھی غور کریں کہ وہ نرم و ملائم کوپل, یعنی وہ اتنی نازک, اتنی کمزوری اس کے اندر ہے کہ اگر شبنم کا ایک قطرہ اس پر پڑے وہ اس کا بار برداشت نہیں کر سکتی. اگر ہوا چلے وہ ہوا کے ذریعے سے ادھر ادھر ہو جائے, مگر کتنی طاقتور ہے کہ نازک اور ملائم کوپل ہونے کے باوجود زمین کے سخت سینے کو چیر کر باہر آتی ہے. اگر کوئی اس سے سوال کرے کہ ایک طرف تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد زمین کے سخت جگر کو چیر کر کیسے باہر آ رہی ہے, تو وہ جواب یہی دے گی اگر اس کے اندر بولنے کی طاقت ہو کہ یہ میں اپنی قوت سے کب کر رہی ہوں, یہ قوت ربانی ہے. یہ قوت ربانی ہے. جو قوت ربانی ایک نرم و ملائم کوپل کو اتنی طاقتور بنا دے کہ وہ زمین کو چیر کر باہر آ جائے, اگر ید اللہ کے ہاتھ خیبر کے در میں آ جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. وہ بھی قوت ربانی سے ہے, یہ بھی قوت ربانی سے ہے. لیکن میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں. دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے کہ ایک اتنی عجیب بات, وہ کوپل باہر نکلی اور اس کے بعد پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. وہی ایک بیج ہے اور وہ تناور درخت بن گیا. اب غور فرمائیے کس اندر ہوا کیا. میں پھر بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ یہ علامہ سید علی نقی نقلن صاحب کا تھیسس ہے جنہوں نے اپنے بعض بیانات کے اندر ارشاد فرمایا, اور کتنی کمال کی بات ہے اور کتنی پتے کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کیا, ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیا. بھائی زمین انتظار کر رہی تھی, امانت اس کے اندر موجود تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی. اگر زمین زندہ ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اگر اس کا اہل میرے پاس آئے گا میں اس امانت کو اس کو سپورٹ کر دوں. یعنی جتنی طاقت اور قوت اس بیج کو چاہیے تھی ایک درخت بننے کے لیے, وہ طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ مٹی کے پاس ہے. مٹی نے خود کو کیا کیا؟ مٹی نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے. وہ لینڈ یوز ہو رہا ہے, وہ مٹی استعمال ہو رہی ہے, مٹی خود فنا ہو رہی ہے, مگر فنا ہو کر وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے سے بالاتر وجود کی بقا کا ذریعہ بن رہی ہے. اپنے سے بالاتر وجود کی بقا کا ذریعہ بن رہی ہے وہ مٹی. مٹی خود فنا ہو گئی, وہ اجزاء جو اس بیج کے اندر گئے وہ ختم ہو گئے. وہ مٹی تو نہیں ہے مگر نو تبدیل ہو گئی. پہلے وہ جمادات میں تھے, اب نباتات بن گئے. جب نباتات بن گئے تو یہ ترقی ہے یا نہیں ہے؟ اسی ترقی کا نام شہادت ہے کہ جو برتر نو ہے اس کی بقا کے لیے کمتر فنا ہو جائے, فنا ہو جائے. اب آگے بڑھیے کہ یہ جو نباتات یا پلانٹ یا پودے جو بن گئے تو کیا انہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ کہیں بھی زندہ تو نہیں رہنا. اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ کہا کہ نہیں, یہ پتے ہیں, پتے گریں گے, سزا کا موسم آئے گا اور واپس مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے. اگر یہ مٹی میں تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ ریورس ہو گیا, ترقی آگے نہیں ہوئی. غور فرمائیے گا, یہ ترقی آگے ہوئی, یہ پروگرس فردر پروگرس ہوئی, یہ معاملہ ریورس ہو گیا کہ مٹی نے بیج کو طاقت دی, وہ درخت بن گیا. درخت کے پتے گر رہے اور مٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں. جب مٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں تو ریورس ہو رہے ہیں. جمادات نے نباتات کو ترقی دینے کے لیے اپنا وجود بنا کر دیا, اور اگر یہ نباتات ریورس کر دیں معاملے کو. یہ ترقی نہیں ہے, یہ پروموشن نہیں ہے, یہ ڈیموشن ہے. یہ معاملہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک طریقے سے چارج شیٹ ہے جو اس کو دی جا رہی ہے, اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ترقی نہیں کی, آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آ گئے. لیکن اگر انہیں پتوں کو جانور آ کر اپنی غذا کے طور پر استعمال کر لیں, اگر انہیں سبزیوں کو, اگر حیوانات اپنی غذا کے طور پر استعمال کر لیں, تو اب وہ پہلے پتے تھے مٹی نہیں بنے, بلکہ آگے بڑھ کر ایک حیوان کے خون میں شامل ہو گئے. وہ پتے بھی فنا ہو گئے مگر حیوان کی بقا کے ذریعہ بن گئے. وہ زمین کی شہادت تھی, یہ ان درختوں کی شہادت ہے. جب اپنے سے بالاتر وجود کے لیے خود کو فنا کیا جائے, یہ وہ چیز ہے کہ جسے اسلام دوسرے الفاظ میں شہادت سے تعبیر کرتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے. اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیے, اگر یہی جانور یہ بکری ہو یا بکرا ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا مرغی ہو یا کچھ بھی ہو, اگر یہ اس دنیا میں ہے تو کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا زندہ تو نہیں رہیں گے, ہمیشہ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر انہی میں سے معقول اللحم یعنی جن کا گوشت حلال ہے انہیں پراپر طریقے سے ذبح کیا جائے اور انسان کی یہ غذا بن جائے, تو مر تو ویسے بھی جاتے لیکن اب مرے نہیں ہیں, ان کا گوشت انسان کے خون میں شامل ہو گیا. یہ ایک برتر وجود کے لیے اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں, یہ ان کی شہادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے خود کو فنا کرے کہ وہ شہادت کا حقدار قرار پائے؟ یہ انسان کس کے لیے خود کو بنا کرے کہ وہ منزل شہادت پر پہنچ جائے؟ بات آگے بڑھے گی. اب پروردگار عالم کی یہ حدیث قدسی سنیے اور میں منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں. پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتا ہے, یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے بنی آدم, اے انسان, میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تیرے لیے اور تجھے پیدا کیا اپنے لیے. دوسری تمام تر چیزیں اس کے وقت بقا کے لیے, اس کے وجود کے بتانے کے لیے, سروائیول کے لیے خود کو قربان کرے. انسان قربان کرے تو پروردگار عالم کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرے, یہی اس کی شہادت بن سکتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. برادر عزیز نے جناب ہور کا تذکرہ کیا, ذرا دیکھیے واقعاً کیا شان ہے. تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے مگر فقط اتنا توجہ کریں واقعاً جو مولانا صادق اعظم صاحب اکثر ارشاد فرماتے ہیں جناب حر کے مصائب کے موقع پر, کہ ایک انداز ہے کہ ہم دشمنان حسین کو مخاطب کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں, کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلک کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ. اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا, اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا, اور اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اسے سنا اور اس پر راضی رہا. اور ایک انداز ہے جو ہم شہداء کربلا کو مخاطب کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. تبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اے شہداء کربلا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ خود تو پاک و پاکیزہ رہے, طہارت کو حاصل کیا, وہ زمین بھی آپ کے وجود کی وجہ سے مقدس اور پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں آپ دفن ہیں. وفزتم فوزا عظیما, اور آپ نے بڑی عظیم کامیابی کو حاصل کیا. یا لیتنی کنت معکم, کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور اس منزل کو حاصل کرتا. یہ دونوں جملے آپ نے سنے, یہ معصوم کے سکھائے ہوئے جملے ہیں, یہ معصوم کے بتائے ہوئے جملے ہیں, یہ معصوم کے سمجھائے ہوئے جملے ہیں. اور یہ جملے حر کی ذرا بارے میں دیکھیے, اگر حر امام حسین کے ساتھ نہیں آتا, اگر امام کا ساتھ نہ دیتا تو کس کیٹیگری میں ہوتا؟ لعن اللہ امتن قتلک کا. اور جب امام مظلوم کے پاس آ گیا, ہاتھوں کو جوڑ کر آ گیا, توبہ کر کے آ گیا, تو اب کس کیٹیگری میں ہے؟ کہ بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ تم پر قربان. تم نے عظیم کامیابی کو حاصل کیا. واقعاً کیا عظیم کامیابی ہر نے حاصل کی ہے؟ احساس ندامت سب سے بڑی چیز ہے. یہ آل محمد کا گھر وہ ہے کہ جو معاف کرنے کے لیے راضی ہے. اگر انسان واقعاً سچے دل سے توبہ کرے, اگر انسان سچے دل سے معافی مانگے, تو یہ حسین کا گھرانہ وہ ہے کہ جو حر جیسے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مگر آگے بڑھ کر حر اپنی ندامت کا اظہار تو کرے. آپ نے ابھی سنا مولانا محترم سے, وہ اپنے ہاتھوں کو بندوا کر اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے, اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی بندوا لی. تو کس منہ سے حسین کے پاس جاؤں, کس طرح حسین کو دیکھوں؟ میں پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب کے جملوں کو بھی یاد کرتا ہوں جناب ہور کے مسائل پڑھتے ہوئے، کہ ہور کو یہ منزلت کیسے مل گئی؟ ہور کے کام تو ایسے نہیں تھے، ہور کا طریقہ کار تو ایسا نہیں تھا، ہور نے جو فعل انجام دیا تھا وہ اتنا معمولی تو نہیں تھا، یہ کیسے ہور کو اتنی جلدی آسانی کے ساتھ توبہ مل گئی؟ یہ ندامت کا احساس بھی پیدا ہوا تو کیوں ہوا؟ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہور نے امام مظلوم کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا، اور اس موقع پر امام مظلوم نے جملہ کہا تھا، تکلت کا ام مکیا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس موقع پر ہور کا جواب کیا تھا؟ اسی موقع پر ہور نے اپنے عقیدے کی اس چھپی ہوئی چنگاری کو ظاہر کیا اور یہ کہا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لیا مگر میں آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر نہیں لے سکتا، یہ سیدہ کا موہب ہے، یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے، یہ جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنے والا ہے، بہتا ہوا ہے مگر راہ راست پر آنا چاہتا ہے، اور وہ وقت جب آیا اور حسین کے پاس پہنچا تو یہ جملہ کہتا ہے، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور حسین جواب دیتے ہیں، جا ہور میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا، تو ویسا ہی ہے کہ جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، ہور یعنی تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے، اب تک یزید کا غلام تھا، اب تک ابن زیاد کا غلام تھا، حسین گویا کہہ رہے اے ہور آج تو نے آزادی کو سمجھا ہے، اور ہور کہتے ہیں مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو خاکو خون میں غلطہ دیکھوں؟ امام کہتے ہیں اے ہور کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں تجھے روکتا، مگر آج تو سبھی نے جانا ہے میدان میں، کوئی پہلے کوئی بعد میں، جاؤ میں نے اجازت دی۔ اب ہور اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے اور ہور کا بیٹا میدان میں گیا، اور وہ وقت آیا کہ جب اس نے کہا بابا میری مدد کو آئیے، بابا میری مدد کو آئیے، حسین کہتے ہیں ہور تجھے جانے کی اجازت نہیں، ہور کہتے ہیں مولا میرا بیٹا مجھے مدد کے لیے پکار، میرا بیٹا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے ہیں دو باتیں ہور یاد رکھنا، ایک یہ کہ تم میرے مہمان ہو، اور دوسری بات یہ کہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں دیکھ سکتا، یہ جوان کا لاشا ہے بوڑھا باپ نہیں دیکھ سکتا، میں خود جا کر تیرے جوان کی میت کو لے کر آؤں گا۔ اے مولا حسین یہ عزادار آپ کو پرسا دے رہے ہیں، ابھی آپ ہور سے کہہ رہے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کی لاش نہیں دیکھ سکتا، مگر کچھ دیر کے بعد جب اکبر صدا دیں گے یا بتا علیکم منی سلام، بابا میرا سلام قبول کیجئے، کوئی نہیں ہوگا جو کہے اے حسین یہ جوان کا لاشا ہے تم سے نہ ماتم
وفا مر گیا مہمان میرا، ابن علی نے کہا مر گیا مہمان میرا، علی نے کہا وفا مر گیا پیاس کی ایزا صحیح جان بھی پھر صدقے کی، پیاس کی ایزا صحیح جان بھی پھر صدقے کی، کچھ نہ زباں سے کہا مر گیا مہمان میرا، ابن علی نے کہا مہمان میرا، کھائے تب رور تیغ کچھ نہ کہا وادرے، کھائے تب رور تیغ کچھ نہ کہا وادرے، کیا ہی بہادر وہ تھا مر گیا مہمان میرا، ابن علی نے کہا اپنے علی نے کہا دونوں جہاں کا امام دے نہ سکا کچھ تام دونوں جہاں کا امام دے نہ سکا کچھ تام بھوکا ہی ہو کر فدا مر گیا مہمان میرا ابن علی نے کہا ٹوٹ پڑا کوہ غم چھا گیا ابر علم ٹوٹ پڑا کوہ غم چھا گیا ابر علم ہو گیا بے دست و پا مر گیا مہمان میرا ابن علی نے کہا مر ابن علی نے کہا آہ ترستا ہوا پانی کو وہ مر گیا آہ ترستا ہوا پانی کو وہ مر گیا مجھ سے نہ شکوا کیا مر گیا مہمان میرا ابن علی نے کہا ایسے رفیق اب کہاں اپنی گواہے جو جا ایسے رفیق اب کہاں اپنی گواہے جو جا گائے خدا پر بلا مر گیا مہمان میرا ابن علی نے کہا پانی کی ایزا سہی جان بھی پھر پانی بھی ایزا سہی جان بھی فدا اپنی کی عاشق صادق میرا مر گیا مہمان میرا ابن علی نے کہا ابن علی نے کہا جریوا وفا کچھ نہ توازو ہوئی حر وفادار کی کچھ نہ توازو ہوئی حر وفادار کی ہوتے ہی مجھ سے جدا مر گیا مہمان میرا علی نے کہا مر گیا
لوٹا ہے اشقیا نے محمد کا گھرانہ لوٹا ہے اشقیا نے محمد کا گھرانہ بے درد زمانہ تھا وہ بے درد زمانہ لوٹا ہے اشقیا نے محمد کا گھرانہ لوٹا ہے اشقیا نے محمد کا گھرانہ حر سے کہاں حسین نے جنت ملی تجھے حر سے کہاں حسین نے جنت ملی تجھے زامن علی کا بیٹا ہے یہ بھول نہ جانا لوٹا ہے اشقیا سے محمد کا گھرانہ لوٹا ہے اشقیا نے محمد یہ حوصلہ حسین کا دل پر کا دیکھیے یہ حوصلہ حسین کا دل پر کا دیکھیے برچھی کا وارثین پہ ہنستے ہوئے کھانا لوٹا ہے اشقیا نے محمد کا گھرانہ
لوٹ. مرحبا زدار.
بازو گرے جو کاٹ کے تو مولا تڑپ گئے, بازو گرے جو کاٹ کے تو مولا تڑپ گئے. عباس اور وفا کا وہ پر درد فسانہ لوٹا ہے اشکیا نے محمد کا گھرانہ, لوٹا ہے اشکیا نے محمد. زینب کا بازو چوم کے شبیر نے کہا, زینب کا بازو چوم کے شبیر نے کہا, رسی سے یہ بنے ہوئے دیکھے گا زمانہ, لوٹا ہے اشکیا نے محمد گرانا, لوٹا چوما گلا حسین نے زینب نے یہ کہا, چوما گلا حسین نے زینب نے یہ کہا, خنجر گلے کٹے پر تو امت کو بچانا, لوٹا ہے اشکیا نے محمد کا گھرانا, لوٹا اشکیا نے محمد. ہے فاطمہ کے لالی جو پیاسے ہی کٹ گئے, تھے فاطمہ کے لال جو پیاسے ہی کٹ گئے, لاشوں کا شہر بن گیا ویران ٹھکانا, لوٹا ہے اشکیا نے محمد کا گھرانا, لوٹا دنیا میں سب کو کربلا جانا نصیب ہو, دنیا میں سب کو کربلا جانا نصیب ہو, حجت جو تیری چود کا ان سب کا واسطہ, لوٹا ہے اشکیا ہے محمد. بے درد زمانہ تھا وہ بے درد زمانہ,
رحم اللہ من کر سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.